الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصفهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوا على محمد وعلى محمد اذن گرامی چار یا پانچ تقاریر کا یہ سلسلہ ہے آپ اذن کے سامنے اور بنیادی طور پر اس مرتبہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے یہ جو پانچ نشستیں آپ عزیزان کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکیں. اگرچہ رمضان کے حوالے سے رمضان کا مہینہ آنے کے بعد تو باتیں ویسے بھی شروع ہو جاتی ہیں مختلف مقامات پر جو دروس کا اور تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے اور علماء و ذاکرین جو باتیں بیان فرماتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہی سارے عنوانات ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پر رمضان کو کیسے ویلکم کرنا ہے کس انداز سے رمضان میں داخل ہونا اس حوالے سے یہ لیکچرز ہو رہے ہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ ہم خالصتاً رمضان کے مہینے کے استقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے تو اس میں بنیادی طور پر دو حوالوں سے باتیں ہوں گی جو بالکل بنیادی باتیں, اس کے علاوہ مزید کافی ساری باتیں ہوں گی. ایک رمضان کے روزوں کے لیے ظاہری تیاری یا ظاہری روزہ اور ایک رمضان کے مہینے کے لیے باطنی تیاری. یوں کہہ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری تیاری وہ ہے جو اب شروع ہو جانی چاہیے. رمضان کا روزہ کس طرح سے رکھنا, اس کے فقہی مسائل کیا, واجبات ہیں کیا, محرمات ہیں کیا, مبتلات ہیں کیا, احکام ہیں کیا, وہ تفصیلات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی عبادت میں کہیں خلل اور کہیں گڑبڑ نہ کر دے. اس کے بعد خود اس مہینے کی جو ایک اپنی عظمت ہے, جو اپنی اہمیت ہے, جو اس کا ایک باطن ہے, ایک خاص کلچر جو پروردگار عالم رمضان میں پورے عالم اسلام کو دینا چاہتا ہے, وہ خاص کلچر کیا ہے جو اس کے باطن ہے, اس کی روح ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ تو باتیں بنیادی طور پر ہماری گفتگو میں شامل ہوں گی. ان دونوں باتوں کا ہم ایک نام رکھتے ہیں، رمضان کی تیاری روحانی اعتبار سے، یہ رمضان کی تیاری دینی اعتبار سے. ایک اور رمضان کی تیاری ہے جو آلریڈی شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ یہ شروع ہو چکی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ سیل لگ چکی ہے، اپنے گھر میں فلاں مسالہ لے کر آئے تو آپ کی چاٹ اچھی بنے گی، اور فلاں چیز لے کر آئے تو پکوڑے آپ کے گھر اچھے بنیں گے، اور جو ہے وہ اتنی کپڑوں کی تیاری بھی اسے کر لیں. اور کچھ جگہوں پر سیل لگ گئی ہے، کپڑے بعد میں مہنگے ملیں گے اور بعد میں پرانا اسٹف ملے گا، وہ ساری باتیں. بطور خاص اس بات کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں جب کلچر کی ہم بات کریں گے، ایک خاص موسم کی ہم جب بات کریں گے، تو پھر اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ دین کیا دینا چاہتا تھا اور ہم نے کیا لیا. لیکن روزانہ کا جو گفتگو کا آغاز ہوگا وہ ہوگا بہرحال فقہی مسائل سے، اور کچھ اہم اہم باتیں، ظاہر سی بات ہے کہ چار یا پانچ گفتگو کے اندر سارے کے سارے رمضان کے روزے کے مسائل نہیں بتائے جا سکتے، لیکن جو اہم اہم باتیں ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ چار پانچ دنوں میں جو بہت ہی بنیادی قسم کی اور ضروری باتیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کی گوشے گزار کر دوں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر. فقہی مسئلے کے اعتبار سے دو تین مسئلے آج میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. سب سے پہلی بات جو شاید مناسب ترین وقت ہے ان مسائل کو ڈسکس کر لینے کا، حالانکہ ایک دو جگہ پر میں نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی شعبان کے مہینے کے اسٹارٹ کے بعد، اور وہ یہ کہ اگر کسی پر رمضان کے پچھلے سال کے روزوں کی قضا باقی ہے، جو رمضان گزرا اس کی قضا باقی ہے، تو ایک اٹ سیلف واجب یہ ہے کہ انسان اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لے، یعنی ان کو انجام دے لے. اگر انجام نہیں دے گا تو جس طرح ہمارے ہاں ایک بجلی کے بل میں ہوتا نا کہ ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے، اس ڈیٹ تک آپ جمع کروا دیں ورنہ آپ پر ایک اضافی پیمنٹ لگ جائے گی، جو وہ پیسے تو دینے ہی پڑیں گے جو آپ کو بل کے دینے تھے، کچھ اضافی رقم اور دینا پڑ جائے گی. دین کا طریقہ بھی یہی ہے، جو ایک مہینے میں دو روزے، چار روزے، چھ روزے، آٹھ روزے نہیں رکھیں کسی وجہ سے اور پراپر ریزن تھا، دین نے تم کو اجازت دی تھی روزہ چھوڑنے کی، کوئی بات نہیں روزے نہیں رکھے کوئی بات نہیں، اب وہ چار پانچ چھ آٹھ روزے جو باقی رہ گئے اس کو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے رکھ لو، گیارہ مہینے میں کبھی بھی. اگر نہیں رکھو گے ان گیارہ مہینوں میں اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ تمہیں فدیہ بھی دینا پڑے گا، ایک اضافی پیمنٹ بھی دینا پڑے گی، اور فدیہ ہے ہر روزے کے ساتھ، ان ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو، شیعہ مومن کو، غریب کو تین پاؤ کھانا، تین پاؤ آٹا یا گیہوں وغیرہ دینے پڑیں گے. تو یہ گرامی ذہن میں رکھیں کہ اب تقریباً رمضان کا مہینہ آنے میں، انہیں اگر ہفتہ ہو جاتا ہے پہلا روزہ تو بدھ، جمعرات اور جمعہ صرف تین دن باقی ہیں ہمارے پاس، اور اگر ہفتے کے دن انہیں جمعے کی شام کو چاند نظر نہیں آتا اور ہفتہ تیس شعبان بنتا ہے تو پھر ایک دن مزید بڑھ جائے گا، چار دن ہمارے پاس بچیں گے، ورنہ پھر تین دن بچیں گے کل کو ملا کر. تو صرف تین دن یا چار دن باقی ہیں رمضان شروع ہونے میں، جو قضائیں ہیں وہ ابھی رکھ لی جائیں، نہایت ہی مناسب ہے، ورنہ کفارہ، ورنہ فدیہ لگ جائے گا. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے، اور یہیں سے پھر میں نیتوں کے مسئلے پہ چلا جاؤں گا، اور یہ مسئلہ بھی جو بتا رہا ہوں وہ نیت کا مسئلہ. پہلے ایک بات تو یہ سن لیں کہ جو فدیہ لگتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ لگتا ہے، سال بدلنے پر ریپیٹ نہیں ہوتا. یعنی 2007 میں بھی فرض چلیں پانچ روزے چھوڑے تھے آپ نے، اور 2008 میں بھی پانچ روزے چھوڑے تھے، اب 2009 چل رہا، اور اب تک نہ 2007 کی پانچ روزے رکھے نہ 2008 کے پانچ روزے رکھے، فرض کر لیں 10 روزے باقی رہ گئے فرض کر لیں. تو جو 2007 کے روزے تھے اس پر فدیہ لگ چکا ہے آلریڈی، 2008 والے روزوں پر ابھی فدیہ نہیں لگا، اگر رمضان آ گیا تو اس پر بھی فدیہ لگ جائے گا. اچھا فرض کر لیں آپ نے ابھی بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، تو آپ کے پانچ روزوں پر فدیہ پہلے لگ چکا تھا، جو 2008 والے پانچ روزے ہیں اس پر بھی فدیہ لگ جائے گا اور 10 روزوں پر فدیہ ہو جائے گا. وہ جو پچھلے سال کے پانچ روزے باقی تھے جن پر پہلے فدیہ لگ چکا ہے اب دوبارہ نہیں لگے گا، وہ زندگی میں ایک مرتبہ لگتا. لیکن فی الحال جو ہم مثال بنا کے چل رہے ہیں کہ 2007 کے پانچ روزے، 2008 کے پانچ روزے، پانچ روزوں میں فدیہ لگ چکا ہے، باقی پانچ پہ نہیں لگا. کیا کیا جائے؟ کرنا یہ ہے کہ فی الحال یہ کریں کہ آپ 2008 کے روزوں کی نیت سے 5 روزے رکھ لیں، تاکہ آپ کے 2008 کے جو فدیہ لگنے والا ہے اس سے آپ بچ جائیں. 2007 کے روزے فی الحال چھوڑ دیں، آپ ٹائم نہیں بچائیں. 2007 والے جو قضا ہیں وہ اس رمضان کے بعد رکھ لیجئے گا. فائدہ یہ ہوگا کہ 2007 پر کفارہ ریپیٹ ہونے والا نہیں ہے، فدیہ ریپیٹ ہونے والا نہیں ہے، تو وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اور جو اس سال کا فدیہ لگ سکتا تھا اسے انسان بچ جائے گا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا نیت سے. اگر روزہ رکھیں تو ویسے تو یہ نیت بھی کافی ہے کہ جو میرے قضا روزہ ان میں سے ایک رکھنا ہوں قربت اللہ، لیکن اس نیت کا نقصان کیا ہے؟ اس نیت کا نقصان یہ ہے کہ جب ہم یہ نیت کر کے روزہ رکھیں گے کہ میں ایک روزہ رکھ رہا ہوں 10 روزوں میں سے، تو وہ خود بخود 2007 والا بن جائے گا، وہ 2008 کا نہیں بنے گا. لہذا نیت میں رکھنا پڑے گا کہ میں جو آخری سال 2008 کی جو قضا ہے وہ والا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تو وہ 2008 کا بنے گا. تو اس طرح اس سال کی فدیہ سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے کہ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روزے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ صرف اور صرف نیت ہے، کیونکہ یہی فرق ہے روزے کا اور باقی عبادتوں کا، کہ باقی ہر عبادت کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. نماز ہے تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جہاد ہے تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، خوف صدا کرنا ہے تو یہ حساب کتاب کرو، اس طرح سے کرو، ادھر سے دو، ادھر پیسہ دو، یہ سب کام کرو. ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. روزہ واحد عبادت ہے جو کچھ نہ کرنے کا نام ہے. روزے میں کرنا کچھ بھی نہیں، روزے میں صرف اتنا کرنا ہے کہ کچھ کام نہیں کرنا ہے. روزہ رکھو یعنی کیا کرو؟ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، سگریٹ مت پیو، یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو. روزہ نہ کرنے کا نام ہے. تو انسان نہیں کرتا تو نہیں کرتا، لیکن یہ نہ کرنا نیت کے ساتھ ہوگا تو روزہ روزہ بنے گا. نیت روزے میں سارا کا سارا کمال نیت کا. لہذا نیت کرنا ہے اور نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینا ہے کہ میں آخری رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں جن کی قضا باقی. جب بات نیت پر آئی تو نیت کے حوالے سے دو چار اہم اہم مسئلے جو رمضان کے حوالے سے ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلی بات، یہ بات وہ ہے جو میں کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں اور اب تو میرا خیال ہے کہ مومنین اس مسئلے سے یقیناً آگاہ ہو چکے ہیں، لیکن میں دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر بیان کر دوں تاکہ مسئلہ پھر سے تازہ ہو جائے. اور وہ یہ کہ اکثر ساتھیوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام ہے. زبان سے ہم الفاظ ادا کریں گے تو نیت بنے گی، اور اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تو نیت ہماری نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. نیت در حقیقت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کا ارادہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے. مثال فرض کریں صبح 8 بجے 9 بجے اٹھے اور خیال آیا کہ آج ہم نے روزے کی نیت تو کی نہیں، شہری کھا کے ایسے ہی سو گئے. یعنی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی نے فون کیا مولانا میں جو ہے وہ شہری کھا کے سویا کہ اٹھ کے پانی پیتا ہوں اور پھر روزے کی نیت کرتا ہوں، لیکن میری آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی صبح مثال کے طور پر 9 بجے، یا مثلا اس وقت آنکھ کھلی جب روزے سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، نماز کے وقت آنکھ کھلی، روزے کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، میرا روزہ صحیح ہے کہ باطل؟ تو جواب میں نے صرف اتنا سا پوچھا کہ آپ نے سحری کیوں کھائی تھی؟ ان کا روزہ رکھنے کے لیے. میں نے کہا وہی آپ کی نیت تھی، یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے نیت نہیں کی، ورنہ آپ کی نیت موجود تھی. تو نیت در حقیقت دل کے ارادے کا نام ہے. اچھا، اسی مسئلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ نیت کرنے کے بعد پھر کھانا پینا بند ہو جائے گا، لہذا پہلے پانی پی لوں پھر روزے کی نیت کروں گا. ہے نا خیال ہے ذہن میں کہ بھائی میں نے نیت کر لی تو اس کے بعد اب پانی پینا بند، اس کے بعد کھانا کھانا بند. کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے نیت کروں کہ بھائی میں کل کا روزہ رکھوں گا قربت اللہ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ابھی سے میرا روزہ شروع ہو گیا اور اب میں سحری تک کچھ نہیں کھا سکتا؟ جواب یہ کیسا نہیں. اس لیے کہ جب میں نیت کروں گا روزے کی تو میں یہ نیت نہیں کروں گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، میری نیت پہلے سے یہی ہے کہ جب صبح سحری کا وقت ختم ہوگا جب روزے کا وقت شروع ہوگا تو میرا روزہ شروع ہو جائے گا. تو میں نے نیت کرتے وقت یہی نیت کی ہے کہ فجر کی اذان کا وقت آنے کے بعد میں نہیں کھاؤں گا. میں نے کب نیت کی ہے کہ میں فجر کی اذان تک بھی نہیں کھاؤں گا. تو چاہے میں ابھی نیت کر لوں روزے کی تب بھی مجھے سحری کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے. چاہے سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے نیت کر لوں تب بھی مجھے سحری کے وقت تک کھانے کی اجازت ہے. فرق نہیں پڑتا. یعنی مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے مثلا 5:25 پر اور ہم نے 5 بجے نیت کر لی, تو ایسا نہیں کہ اب 25 منٹ میں کھا نہیں سکتے. آپ 5 بجے نیت کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی 5:05, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ تک روزے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, 24 منٹ تک, 24:30 تک, 24:45 تک آپ کا دل چاہے پانی پینے کا پانی پی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لہذا نیت نمبر 1 تو دل کے ارادے کا نام ہے. نمبر 2 اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا زبان سے کہنا ہی ہے تو یہ مت سوچیں کہ آخری ٹائم میں ہی کہنا ہے. 1 گھنٹہ پہلے بھی کہہ دیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں. آپ نیت یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں, اور کل کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح فجر کے اذان کا وقت آئے گا تو میرا روزہ شروع ہو جائے گا. گویا آپ نیت میں یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ میں فجر کے اذان تک نہیں کھاؤں گا. آپ یہ نیت کر رہے ہیں, اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں, اللہ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں فجر کے اذان کے بعد نہیں کھاؤں گا. تو فجر کے اذان سے پہلے پہلے آپ جب بھی چاہیں کھا سکتے ہیں. بلکہ اب ایک اور مرحلے سے آگے بات کروں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. اگر فرض کر لیں کہ کسی نے یہ نیت کی کہ اگرچہ سحری کا وقت 5:30 تک ہے لیکن آج میں اللہ کی خاطر آدھا گھنٹہ زیادہ روزہ رکھتا ہوں, 5 بجے سے روزہ رکھ لیتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے 16 گھنٹے کی بھوک پیاس مانگی, میں 16.5 گھنٹے بھوکے رہ لیتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے 14 گھنٹے کی بھوک پیاس مانگی, میں 14.5 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ لیتا ہوں, کیا جواب ہے اس کا؟ ہو سکتی ہے نیت؟ جواب یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا روزہ یقیناً باطل ہو جائے گا. یعنی وہ آدھا گھنٹہ تو گیا, وہ 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس بھی گئی, اس کی قضا کرنی پڑے گی. روزے میں اپنی مرضی سے 1 منٹ بھی شامل نہیں کر سکتے ایکسٹرا, 1 منٹ بھی, آدھا گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے. لہذا نیت کرتے وقت ہماری نیت یہی ہوگی کہ جو روزے کا وقت ہے فجر کی اذان کا وقت, اس وقت سے لے کر جو افطار کا وقت ہے مغرب کی اذان کا وقت, اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں, اس وقت تک میں بھوکا پیاسا رہوں گا اور ان ساری باتوں کا خیال رکھوں گا جو روزے میں جن کا خیال رکھنا. اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک مسئلہ میں اور واضح کر دوں تاکہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شاید برادران اہل سنت کے درمیان جو رسم آ گئی ہے کہ افطار کا وقت ہوتے ہی فوراً کھجور منہ میں رکھ لو, شاید اس کا راز یہ والا مسئلہ ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ایکسٹرا روزہ نہیں رکھ سکتے. تو کیا واقعی وہ صحیح بات ہے؟ اچھا بات تو صحیح ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی ایکسٹرا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت آیا فوراً کھجور منہ میں رکھ لو؟ جواب یہ کہ نہیں. اب یہاں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں روزے کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا. روزے کی ڈیفینیشن سمجھ لیں, مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا. روزے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جناب علی انسان فجر تک کھاتا رہے اور مغرب سے کھانا شروع کر دے, دس از ناٹ روزہ. روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک نہ کھائے, یہ ہے روزہ. اس کے بعد کھائے اس کی مرضی, نہ کھائے اس کی مرضی, اس سے پہلے کھائے اس کی مرضی, نہ کھائے اس کی مرضی. روزہ فجر تک کھانے کا نام نہیں ہے, فجر سے نہ کھانے کا نام ہے. چاہے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا چھوڑ دیا تھا, چاہے فجر سے آدھی منٹ پہلے کھانا چھوڑا تھا, چاہے فجر سے آدھی سیکنڈ پہلے کھانا چھوڑا تھا, تمہاری مرضی. روزہ مغرب پر کھانے کا نام نہیں ہے, روزہ مغرب تک نہ کھانے کا نام ہے. روزہ یہ ہے کہ مغرب تک نہ کھاؤ, اس کے بعد کھاؤ تمہاری مرضی, 1 گھنٹے کے بعد کھاؤ تمہاری مرضی, 2 گھنٹے بعد کھاؤ تمہاری مرضی, اس سے فرق نہیں پڑتا. اور اگر یہ مسئلہ واضح ہو گیا, تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیں واجبات اور مستحبات کے فرق یہیں سے تو آگے واضح ہوتے ہیں. پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے کتنا تاکید کی ہے, کتنا زور دیا ہے سحری کھانے پر. رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں دو کام خدا کو بہت زیادہ پسند ہیں، نمبر ایک استغفار کرنا، نمبر دو سحری کھانا، معصوم کی روایت. یعنی یہ بھی پسند ہے کہ اس رات کی تاریکی میں بیدار ہو، خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاؤ، خدا مجھے معاف کر دے. یعنی یہ روح کا پیٹ بھرا جا رہا ہے گناہوں کی معافی مانگ کر، لیکن خدا کہہ رہا ہے تمہیں روزہ رکھنا ہے، بالکل اس ماں کی طرح جو اپنے بچے کو بہرحال اگر کسی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے بھی رہی ہے تو کہتی بیٹا کھا لے بھوکا رہنا ہے. وہ پروردگار بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے، میرے بندے کھا لے، تجھے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے. لہذا اتنا زور ہے جملہ یہاں تک ملتا ہے کہ بابا سحری کرو چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ، چاہے ایک دودھ کا پیالہ ہی کیوں نہ، لیکن ضرور سحری کرو، سحری کو مس مت کرو. لہذا یہ تصور کہ ہم بغیر سحری کو روزہ رکھیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوشش کریں کہ سحری آپ کی زندگی کا حصہ بنے، آپ کے روزوں کا حصہ بنے. ہاں اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے، وہ باتیں پھر اب آنے والی ہیں جو ابھی سے آنا شروع ہو گئی، کہ انسان رمضان میں تین کی جگہ چار ٹائم کھانا شروع کر دیں، سحری میں ڈبل کھایا اس لیے کہ دوپہر کو نہیں کھانا، افطار میں ڈبل کھایا اس لیے کہ دوپہر کو نہیں کھایا تھا. نہیں، یہ نہیں مطلب، وہی ایک ٹائم کا کھانا کھائے، افطار میں ایک ٹائم کا کھانا کھائے، لیکن ضرور کھائے. یعنی یہ میں اس ایکسٹریم کو کور کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے جو کہتے ہیں ہم سے سحری ہوتی نہیں، روزہ سحری کرتے ہی نہیں، بس ختم، جو رات کو گیارہ بارہ بجے ایک مرتبہ کھا لیا پھر سحری نہیں کھائی جاتی. نہیں، اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ سحری کرو، ہاں واجب نہیں، مستحب ہے، لیکن زور دیتا ہے کہ سحری کرو. تو خیر، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نیت کرنے کے بعد بھی جب تک فجر کی اذان کا وقت نہ آ جائے کھانے پینے کی اجازت ہے. یہ تصور غلط بیٹھا ہوا ہے ذہنوں میں کہ نیت کر لی تو اس کے بعد کھانا پینا بند، اور اگر واقعی نیت کر لی کہ نیت کرنے کے بعد اب ابھی سے کھانا پینا بند، 10 منٹ پہلے سے، 15 منٹ پہلے سے، اور جان بوجھ کر روزے کے ٹائم میں 15 منٹ بڑھا دی گئی، تو روزہ باطل ہو جائے گا اس کی وجہ سے. یہ جو ہم کہتے ہیں 5 منٹ پہلے سحری بند کر دو، 5 منٹ بعد افطار کرو، دیٹ از کالڈ احتیاط، اس میں حرج نہیں. انسان احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے سے کھانا پینا بند کر دے، بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب بھی ہے. انسان احتیاطاً 10 منٹ بعد تک کھانا نہ کھائے افطاری میں، وہ اچھی بات ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر شامل کرے باقاعدہ کہ نہیں، خدا نے 16.5 گھنٹے مانگے ہیں، میں 16 گھنٹے اور مثلاً 50 منٹ روزہ رکھوں گا، 20 منٹ ایکسٹرا میں روزے میں شامل کر رہا ہوں، یہ ویسے ہی جیسے انسان مغرب کی 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھ دے، خدا نے 3 مانگی میں 4 پڑھ رہا ہوں، باطل ہو جائے گی، یقیناً صحیح نہیں رہے گی، 100% انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا. وہ سحری کے حوالے سے کہ جہاں پر جناب علی کہا کہ سحری کھاؤ ضرور کرو، پھر ادھر افطار کے حوالے سے مستحب ملے گا کہ افطار ضرور کرو، پھر خیر ضرور کروانے کی بات بھی ہے، وہ مستحبات میں بات آنے والی ان شاء اللہ فضائل رمضان میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ورنہ افطار کے بارے میں ایک عجیب حکم سامنے آیا، اور آج ہی میں نے مصباح کفامی کے اندر یہ روایت پڑھی، بڑی خوبصورت روایت، جس میں ہمارے شاید 9ویں امام فرماتے ہیں یا 8ویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آئے تو پہلے مغرب و عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد افطار کرو. اچھا، اس میں ایمانداری کی بات بتاؤں کہ مجھے خود بھی صحیح کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا میرے لیے. ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، افطار کا کھانا بعد میں کھانا ہے، ایک آدھ کھجور کا دانہ لے لیں، اچھی بات ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھیں اور پھر جو ہے کھانا کھانے کی بات ہو رہی. لیکن روایت نے بہت کلیئرلی بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کھجور کا دانہ لے لے قطرہ پانی پی لو. اور راز کم از کم مجھے آج فرسٹ ٹائم معلوم ہو، راز امام نے یہ بتایا کہ بابا، امام فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مومن کے نام اعمال میں لکھا جائے کہ اس نے مغرب عشاء کی نماز بھی روزے کی حالت میں پڑھی. یہ راز ہے. یعنی انسان فجر کی نماز روزے کے عالم میں پڑھ رہا ہے، زہر عصر کی نماز روزے کے عالم میں پڑھ رہا ہے، لیکن ان 3 نمازوں کے بعد 2 نمازیں جو اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں روزے کے عالم میں نہیں پڑھ رہا. امام نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، تمہارا روزہ تو کھل گیا. یعنی کھل گیا کا مطلب وہ جو ایکچوئل بات میں بتا چکا ہوں کہ 1 منٹ بھی ایکسٹرا انسان اس کو نہیں ڈال سکتا روزے کے ٹائم میں، وہ تو نہیں بڑھا سکتا، روزہ کھل گیا مغرب کی اذان ہوتے ہی. لیکن نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو گویا ثواب کے اعتبار سے یہ مغرب عشاء کی نماز بھی روزے کے ٹائم میں شامل ہو رہی ہے. یعنی گویا انسان کی پوری نمازیں جو بظاہر نہیں ہو سکتی تھی روزے میں شامل ہو رہی ہیں. یہ راز ہے اس بات کا کہ افطار کرو تو مغرب عشاء کی نماز کے بعد افطار کرو. اور اگر اس فلسفے کو ہم صحیح تسلیم کرنا ہے اس لیے کہ معذون کی روایت ہے، تو پھر حتیٰ وہ کانسیپٹ بھی، میں یہ تو نہیں کہتا غلط کانسیپٹ ہے، لیکن بہرحال اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جہاں مغرب کی نماز کے بعد افطار کیا جاتا ہے، کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے کھانا کھا لو، مثلا سموسے کھا لو، پکوڑے کھا لو، جو ہے فرسن کھجورے کھا لو، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. تو یہ کانسیپٹ بھی یہاں پر آنے کے بعد گویا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اگر تمہیں اپنی نمازیں روزے کے عالم میں لکھوانی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب عشاء پہلے پڑھو اور اس کے بعد جو ہے وہ تم روز افطار کرو، تاکہ تمہاری مغرب عشاء کی نماز بھی روزے کے عالم میں آ جائے. البتہ پھر یہاں پر علماء نے اور معصومین کے حدیث کے حوالے سے لکھا کہ بہرحال اگر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، کوئی تمہارے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، مہمان بےچارے بھوکے پیاسے بیٹھے، تم کو نمازیں سوج رہی ہیں، تو اس وقت ثواب زیادہ یہ ہے کہ نہیں مہمان کا خیال رکھو، پھر پہلے افطار کر لو، نماز بے شک فضیلت کا خیال رکھتے ہو، بعد میں پڑھ لو. یا مہمان وغیرہ نہیں، تمہارا اپنا نفس تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور ایسی جنگ کر رہا ہے کہ تم کو سکون سے نماز نہیں پڑھنے دے گا. بعض اوقات انسانی کیفیت روزے میں ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل دل جا رہا نماز پڑھنے کا، خوشی اور خوشو نامی کوئی چیز نہیں آنے والی، اس وقت انسان کو گویا نماز پڑھنا برا لگ رہا ہے. فرماتے نہیں، وہاں بھی پہلے افطار کر لو، کیونکہ بہرحال نماز کا خوشو خوشو زیادہ اہم ہے. اگر تمہاری اس وقت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پورا مہینہ یہی فارمولا لگا دے، یہ کبھی کبھار والا فارمولا ہے، لیکن بہرحال اگر کبھی ایسی کیفیت ہو گئی بھائی 21 رمضان کے جلوس میں پورا دن جو ہے معدمداری کی ہے اور فرض کرنے جناب علی کے جو سڑک پر چل رہے ہیں گرمی کے عالم میں، اب نہیں ہو رہی ہمت نماز پڑھنے کی، اتنا تھکن ہو رہی، کچھ شرابت کھا لیں گے تو نماز پڑھنے کی ہمت آئے گی، ابھی بھی پہلے نماز پڑھنے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر دل اجازت نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں، پہلے تھوڑا سا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھ لیں. تو اس طرح کے مقامات پر جب انسان بہت تھکا ہوا ہے، بہت محنت کے عالم میں، یا بہت جو ہے اس کی بھوک اور نکاہت کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس مسئلے کا فائدہ وہاں پر اٹھایا جا سکتا ہے. مسائل کافی تک ہو گئے، کچھ باتیں مجھے شعبان کے حوالے سے عرض کرنی. صلاح بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر. اگرچہ مسائل کا کچھ سیشن جو میں سوچ کے آیا تھا وہ رہ گیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ساری باتیں اگر ہم یہی کرتے رہے تو سارے سارے فقہ مسائل ہو جائیں گے، اور ایسا لگے گا کہ پورا کا پورا لیکچر فقہ مسائل پر ہو گیا، جو بہرحال میری خواہش نہیں ہے کہ پورا کا پورا لیکچر فقہ مسائل پر ہو. اب اس سے پہلے کہ میں رمضان کو شروع کروں، عجیب بات یہ ہے کہ یا اس مہینے کے 3 دن باقی یا اس مہینے کے 4 دن باقی، اور کچھ بیانات ایسے ہیں جس کا تعلق بطور خاص شعبان کے مہینے کے آخری 3 دنوں سے، یعنی اگر بہترین موقع ہے 365 دنوں میں سے تو آج کا دن ہے. آج میں بیان نہیں کروں گا تو اگلے سال باری آئے گی، تو رمضان کو ہم کل ڈسکس کرنا شروع کریں گے. کچھ تھوڑا سا شعبان کے اس آخری حصے کو، اس آخری 10% کو، اگر 30 دن سمجھیں اور 27 دن 26 دن گزر گئے تو ہم سمجھ لیتے جناب علی کہ 10% باقی ہے آخری کا، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ ان 3 دنوں میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، استقبال رمضان کے حوالے سے بھی، اختتام شعبان کے حوالے سے بھی. یعنی اگر رمضان کا استقبال کرنا ہے تو شعبان کو الوداع بھی تو کہنا، تو رمضان کے استقبال میں ایسا نہ ہو کہ شعبان کو الوداع کہنا بھول جائیں. تو شعبان کا الوداع، رمضان کا استقبال، یہ دونوں ایک طرح سے برابر برابر کی چیز ہے. دیکھیے ذرا، اب چونکہ روایت ہے اور میں رٹا نہیں لگا پایا اس روایت کا، تو میں دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو. مفاد الجنان میرے پاس موجود ہے کتاب، وہ کتاب ہے جو اگر کسی مومن کے گھر میں نہیں بھی ہے تو بہرحال ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں واجبات میں سے یہ کتاب. اس مہینے کی بقیہ اعمال، یہ ہیڈنگ ہے، یعنی تقریباً اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی گئی شروع میں، کہ کتنا زیادہ روزے کا ثواب ہے، عبادتوں کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے، سارے شروع میں آ چکا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ساری عبادتیں مکمل ہو گئیں، رمضان شعبان کے مہینے کے مشترک اعمال مکمل ہو گئے، شعبان کی تیسری کی اعمال، شعبان کی 15ویں کے اعمال سارے آ گئے. نہ آخری میں ہیڈنگ دی شیخ عباس نے رمضان شروع ہونے سے تقریباً 2-3 صفحے پہلے، اس مہینے کے بقیہ اعمال، یعنی شعبان کے مہینے کے بقیہ اعمال. ہمارا آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. کہ جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھے، دیکھیں اسٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے، آخری 3 دن روزہ رکھے اور ماہ مبارک رمضان سے ملا دے، تو خدا اس کو زندگی بھر مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. ذرا غور کیجیے کتنا اہم ہے یہ 3 روزے، زندگی بھر مسلسل عطا روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اس کے بعد ابو سعید الحرمی نے روایت کی، یہ خواجہ ابو سعید جن کی ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایران کی زیارتوں پہ جب جاتے ہیں مشہد میں، تو ان کی روایت کہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں، اچھا اتفاق کی بات ہے کہ شعبان میں آخری جمعہ ملنے والا ہے، ابھی ایسا نہیں کہ گزر گیا، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا خواجہ بسل کہتے میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اے بسل ماہ شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا because it was last Friday اس کا آخری جمعہ ہے یعنی ایک جمعۃ الوداع رمضان کا ہے اس کے لیے باقاعدہ یہ پراپر ورڈ تو استعمال نہیں ہوا لیکن کہہ سکتے ہیں آخری جمعے کے دوار سے جمعۃ الوداع شعبان کا بھی جس کا آخری جمعہ لہذا تدارک کرو تلافی کرو جو کچھ رہ گیا ہے جو کوتاہیاں اس ماہ کے گزرے دنوں میں کی ان سب کو ختم کر دو یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ اس مہینے کے حساب کتاب کو سمیٹ کے جو نقصانات کر چکے اس کو پورا کر لو اور جو منفیت بخش کام ہو اس کو انجام دو کیسے امام نے تقریباً تین چار نکات بتائے اور یہ بڑے اہم ہیں بڑے اہم ہیں یعنی ایکچولی اگر انسان کو شعبان رخصت کرنا ہے رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ہے تو ان چند نکات کا بطور خاص خیال رکھنا نمبر ایک دعا و استغفار کرو بطور خاص ویسے بھی اگر شعبان کے مہینے کی ابتدائی دنوں میں جو اعمال بیان کیے گئے شعبان کی فضیلت بیان کی گئی تو سب سے زیادہ فضیلت جو روزے کے بعد بیان کی گئی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں وہ دو چیزیں ہیں ایک صدقہ اور ایک استغفار یہ وہاں بھی میں نے کئی جگہوں پہ عرض کیا سب سے زیادہ فضیلت صدقہ دینے کی اور استغفار کرنے کی اب تین دن باقی رہ گئے زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار پھر تلاوت قرآن کرو ممکن ہے یہ تلاوت قرآن شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہو اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے بھی ہو کہ رمضان میں پڑھنا ہی قرآن ہے تلاوت قرآن کرو گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو یہ تین نکات استغفار توبہ قرآن کی تلاوت توبہ کرو اچھا توبہ کسے کہتے ہیں استغفار کرنا ہے معافی مانگنا توبہ کرنا کے ترجمہ ہے لوٹ کے آنا پلٹ کے آنا معافی مانگنا اور ہے پلٹ کے آ جانا اور ہے معافی مانگی انسان نے کہ سوری بات ختم ہو گئی لیکن اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم آج سے جو ہو گیا ہو گیا توبہ کرنا ہے لوٹ کے آنا کہ نہیں دوبارہ رشتہ ایک تو سوری بھی کر رہا ہوں دوبارہ رشتہ بھی جوڑ رہا ہوں توبہ یعنی رشتہ جوڑنا دوبارہ خدا سے منہ پھیر لیا تھا خدا کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی خدا سے منہ موڑ لیا تھا جھگڑا کر دیا تھا سوری بھی کرو سوری کر کے کمٹمنٹ کرو کہ ناؤ آئی ایم یورس خدا آپ میں تیرا ہو گیا واپس اب میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی دوبارہ اس پارٹی میں آ گیا اب اپوزیشن میں نہیں ہوں اب دوبارہ اس پارٹی میں ہوں کتنے الفاظ سمجھ گئے آج کل کے دور کے اعتبار سے خدا دوبارہ تیرا بن گیا دیٹ از کالڈ توبہ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے توبہ کرتے وقت جو حقیقی استغفار ایک طرح سے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو کیا تھا اس کی سوری اس کے اندر ایک کمٹمنٹ بھی ہے کہ جو کیا تھا اب نہیں کروں گا حقیقی توبہ یہ خیر توبہ کرو تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے خود امام کی حدیث بتا رہی ہیں کہ جتنا زیادہ یہ الوداع شعبان ہے اتنا ہی استقبال رمضان بھی ہے اب دیکھیں امام کا جملہ فرما رہے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو خالص ہو چکے ہو یعنی شعبان کا مہینہ در حقیقت یہ جو آخری ایام ہے یہ تمہارے لیے رمضان کی پریپریشن کے ایام ہے اس کو حساب سے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو تو خالص ہو جاؤ خدا کے لیے خالص ہو جاؤ اور پھر کچھ باتیں امام نے اور کہیں یہ جو باتیں تھیں توبہ قرآن استغفار یہ حقوق اللہ تھا ڈائریکٹ اللہ سے بات تھی لیکن اگر رمضان کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو امام ہی کی حدیث کہ صرف حقوق اللہ نپٹانے سے کام نہیں چلے گا حقوق الناس تمہاری گردن پر اگر ہے اس کو بھی کلیئر کرو دیکھو کسی کی امانت اور حق اپنی گردن پر نہ چھوڑو مگر یہ کیا ادا کر دو کسی کی جانب سے اپنے دل میں کینہ بھی نہ رکھو واقعا اگر رمضان کا استقبال کرنا ہے واقعا رمضان میں داخل ہونا ہے اس طرح سے اس طرح خدا چاہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں کا کسی فنکشن میں جانا ہو تو شادی میں جانا ہوتا ہے تو شادی ہال میں انٹرنس کے لیے بطور خاص اہتمام ہوتا ہے بھائی آج شادی ہال میں جانا ہے لہذا ڈریسنگ ایسی ہوگی میچنگ ایسی ہوگی ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا کون سا پرفیوم ویئر کرنا ہے جناب علی کون سے جوتے پہننے وہ سب چیز جو ہے غور کی جائے گی سب چیزیں دیکھا جائے گا اس لیے کہ شادی ہال میں جانا ہے حتیٰ میں نے دیکھا بعض اوقات ایئرپورٹ پر جانا ہے اس کا اسٹائل اور ہے تو بابا رمضان کے مہینے میں جانا ہے اس کا اسٹائل اور ہے کسی بھی مہینے میں انٹری لینا اور ہے رمضان کے مہینے میں انٹری لینا اور ہے رمضان کے مہینے میں انٹری لینے کے لیے اچھا کپڑا نہیں پہننا رمضان کے مہینے میں انٹری لینے کے لیے اتنا کرنا ہے کہ اگر کسی کے لیے دل میں کینہ ہے تو اس کو نکال دو یعنی کیا مناسب ہے کہ ہم ایک منٹ کے لیے بیٹھیں غور کریں, آپ نے اپنے سوال کریں کس کس کے لیے میرے دل میں نفرت ہے, ہمیں سے ہر ایک, میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں کس کس کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے, بھائی, دوست, سسرال, بزنس, جو میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, بزنس کمپیٹیٹر, باس, پتہ نہیں اس طرح کے جو رشتے ہیں, میں سارے رشتوں کے نام نہیں لینا چاہتا, ہے دل میں کینہ ہوتا ہے, چلے کہہ دیتا ہوں ساس بہو, نند, باوج, پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات, دل میں کینہ ہے. اچھا کوئی جانے نہ جانے, خدا تو جانتا ہے, ہم چاہے زبان سے کچھ بھی کہیں, یعنی زبان سے ہم منع کریں گے تو ایسا تھوڑی کہ خدا مان لے گا ہماری زبان کی بات, خدا ہمارے دل سے ہماری زبان سے زیادہ واقف ہے. یا علم خائنت الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خائنت بھی جانتا ہے, دل میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے, جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے. اللہ سے بات کرو, کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آج تک کینا تھا, اب نکال دیا, کسی مومن کے لیے, کسی مومنہ کے لیے کینا تھا, دل میں نکال دیا, ختم کر دیا. یہ ہے بہترین انٹرنس ان دا منتھ آف رمضان, ہمارے سے لوٹا دو, حق ادا کر دو, کسی کی جانب سے دل میں کینہ نہ رکھو مگر یہ کہ نکال دو, جو گناہ کیا اسے ترک کر دو, پھر دوبارہ توبہ پہ بات آ گئی, خدا سے ڈرو, اس پر توکل کرو. ظاہر و پوشیدہ امر میں خدا سے ڈرو, اور جو خدا پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے. یہ بات اس کے بعد شعبان کے آخری دنوں میں ایک دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا, سنگل لائنر دعا ہے, مجھے معلوم ہے ایک مرتبہ میں بیان کروں گا تو یاد نہیں رہے گی, لیکن میں حوالہ دیتا ہوں مفاتل جنان, مفاتل کو دیکھیے, ایک چھوٹا سا کاغذ لیجیے, اس پر دعا لکھ لیجیے, آٹھ سے دس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گی, اس لیے ایک جملے کی دعا ہے. شعبان کے آخری دنوں میں اس دعا کو پڑھنے کی بہت ذرا تاکید ہے آٹھویں امام کی طرف سے, وہ تین دن باقی ہیں. کیا ایک لائن کی دعا, اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من, عربی بڑی سمپل سی عربی ہے پالنے والے, شعبان کا جو مہینہ گزر چکا ہے اگر اس میں تو نے نہیں بخشا تو جو باقی اسے بخش دے, بہت سمپل سا جملہ, معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو ہماری زبان پر آنا چاہیے, اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من, جو شعبان گزر گیا اس میں نہیں بخشا تو جو رہ گیا اس میں بخش دیں. اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو خدا آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے شعبان معاف کر دیتا ہے انسان کو, خدا انسانوں کو, یعنی گویا رمضان کے پیکیجز ایسے ہیں جو شعبان میں پروردگار کی طرف سے چل رہے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں احترام رمضان میں بخشا جا رہا ہے کہ چونکہ رمضان میں داخل ہونے والے ہو میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں بخشے ہوئے ہونے کی حالت میں تم داخل ہو. اور اس کے بعد ایک دعا ہے کہ شعبان کی آخری رات کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے, شعبان کی آخری رات میں بھی اور رمضان کی پہلی رات میں بھی. تو ذرا گرامی یہ یہاں تک جو ہماری باتیں ہوئیں وہ خلاصہ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں اور گفتگو مکمل کر دوں آج کی حد تک, وہ یہ کہ روزہ بنیادی طور پر نیت کا نام ہے, کچھ کام کو چھوڑ دینا ہے, عین ممکن ہے وہ کام ہم ویسے بھی نہ کریں لیکن رمضان کے مہینے میں نیت کے ساتھ چھوڑنا ہے, اور نیت ہے جو روزے کو روزہ بنائے گی. نیت کے مسائل میں نے کچھ عرض کیے کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ انسان آخر لمحے میں کرے, پہلے بھی کر سکتا ہے, اور جب تک سحری کا وقت باقی ہے نیت ہو جانے کے باوجود بھی انسان سحری کھا سکتا ہے. نمبر دو, نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے, اگر دل میں ارادہ ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو وہ ارادہ ہی کافی ہے. بلکہ رمضان کے حوالے سے ایک انتہائی خصوصی پیکیج ہے, وہ میں بیان کر دوں اور گفتگو مکمل کر دوں. میں نے سوچا تھا کہ کل بیان کروں گا مسئلہ, لیکن اب چونکہ ایک دو منٹ ہے میرے پاس میں بھی بیان کر دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں ویسے تو روزوں کے اندر ہر روزے کی نیت الگ ہے, مثلا فرض کر لیں کہ آپ پر رمضان کے پانچ روزے باقی ہیں تو آپ ایک ساتھ پانچ روزوں کی نیت نہیں کریں گے, ہر روزے کی نیت الگ کریں گے. آپ ویسے روزہ رکھنا چاہتے ہیں شعبان میں, ہر روزے کی نیت الگ کریں گے, لیکن رمضان وہ واحد مہینہ جس میں یہ خصوصیت ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو ہی پورے رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہو. اچھا یہ تصور بھی غلط ہے کہ اگر پہلے دن روزے رکھنے کی نیت کر لی تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے, پھر ہم کو تو سفر کرنے جانا ہے اور ہمارا سفر ہے دو دن کا, حیدرآباد جا کے آنا ہے, اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو نیت کر لیں گے تو پھنس جائیں گے. یہ تصور غلط ہے. روزے رکھنے کی نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اگر روزہ رکھنا واجب ہوا. جس دن سفر ہے اس دن روزہ رکھنا واجب ہی نہیں. وہی خدا جسے کہا تھا کہ روزہ رکھوں گا وہی خدا کہہ رہا ہے آج مت رکھنا, کیا فرق پڑتا؟ یہ تصور غلط ہے. یا خواتین مثلاً کہ بھائی رمضان کے مہینے ممکن ہے ہمارے چار پانچ دن روزے قضا ہو جائیں تو ہم پہلے دن سے کیسے نیت کر لیں؟ نہیں, اس کے باوجود پہلے دن سے نیت کر لیں. جب چھٹی کی دن آئیں گی تو کوئی بات نہیں, چھٹی خود بخود ہو جائے گی. لیکن بہرحال وہ روزے آپ پہلے مہینے سے پہلی تاریخ سے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے بطور خاص مستحب قرار دیا کہ جو ہے وہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ انسان رمضان کی پہلی رات کو ہی سارے کے سارے روزوں کی نیت کر لے تاکہ اس کو روزے کا پرابلم بھی باقی نہ رہے. ہاں باقی جو مسائل ہیں کہ اگر شک ہو رہا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں شعبان کا, یا مثلا یہی شک بعد میں ٹرانسفر ہوگا رمضان کے مہینے میں شوال کے لیے, کیا شک چاند ہوا عید تک نہیں ہوا, تو اس سلسلے میں اسلام نے ہماری کیا ذمہ داری معین کی, یہ مسائل اور کچھ کھانے پینے وغیرہ کے جو مسائل ضروری ہیں, قضاء اور کفارے کے مسائل, انشاءاللہ وہ ہم کل کی کلاسز کے اندر ڈسکس کریں گے. وہ بھی بڑے اہم مسائل ہیں. اور پھر کچھ رمضان کے حوالے سے مزید باتیں ہوں گی کہ رمضان پروردگار اپنے کیا چاہتا ہے اور رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے. آئیے دعا کے ساتھ گفتگو کو مکمل کریں کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, معبود تجھے تیری بیکار رحمتوں کا واسطہ. ہم اپنے اعتبار سے تیاری پہلے سے کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی. ممکن ہے ہم وہ نہ کر پائیں جو تو چاہتا ہے, لیکن معبود قبول کرنا تیرا کام ہے. ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کوششوں کو ثمربار کرنا, ان کوششوں کو نتیجے تک پہنچانا تیرا کام ہے. پالنے والے بہترین انداز سے رمضان کے لیے تیار ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے جیسا رمضان کے مہینے میں تو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں ہماری عبادتوں کو دعاؤں کو بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, بالخصوص وطن عزیز میں, آپ سب جانتے ہیں, ایک مرتبہ پھر شیعان حضرت کرار کے لیے واقعی وطن عزیز کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے. پالے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہر مومن کی, ہر مومنہ کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے, معبود ان سب کو جلد از جلد جہنم واصل فرما. ملک عزیز کو داخلی اور خارجی ہر طرح کی سازشوں سے, بغاوتوں سے محفوظ فرما. پالے والے محمد والے محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری ان گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کا سچا شیعہ, سچا منتظر, سچا محب بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ باوضع بلند صلوات پڑھ دیں. محمد علیہ وسلم.